نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 28ویں پارے کا سیکنڈ رکوع کریں گے سورۃ حشر کی آیت نمبر 11 سے. آیت نمبر 11 سورۃ حشر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون. کتنی لمبی سپیچ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو تدبر کے لیے کہتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کر پائیں گے، اور اگر وہ ان کی مدد کریں تو بھی پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. آیات کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کس گروہ کا تذکرہ ہے. نفاق کی سات باتیں، جیسا کہ سورۃ حشر میں ہم یہود مدینہ اور مسلمانوں کے ساتھ جو بیچ میں رہنے والا ایک گروہ تھا، منافقین، ان کی بات پڑھ رہے ہیں کہ یہ نہ تو ادھر کی دوستیاں چھوڑ سکتے تھے نہ ادھر کی چھوڑنا چاہتے تھے. اور ایسے لوگوں کا حال کیا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، مسلمان بھی رہیں کافر بھی رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی نذیر کو مدینہ سے نکلنے کا نوٹس دیا کہ 10 دن کے اندر اس کو خالی کر دو، اور ان کا محاصرہ شروع ہونے میں بھی کئی دن باقی تھے، تو عبداللہ بن ابی اور کچھ دوسرے منافق قسم کے لیڈروں نے کچھ اس قسم کے حالات کیے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں سیرہ کی کتابوں میں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیسے کیا. ہم سب کو یہاں اپنے لیے عمل کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ کفر مجھے روکے ہے اور اسلام مجھے بلائے ہے. ایک دل میں دو چیزیں نہیں رہ سکتی. سورۃ الاحزاب میں پڑھ چکے کہ ایک جسم میں دو دل نہیں ڈالے، اور اس ساری باتوں کی وجہ دیکھ لیجئے کہ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے. کھل کر میدان میں نہ آنے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس لیے یہ نہیں آتے. اس بات کا ان کو کوئی نہیں ہے کہ ایمان کے باوجود یہ اگر اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھے گا. لیکن جو چیز اصل میں ان کو روک رہی ہے نا، وہ کیا ہے کہ جب مسلمانوں کا اور اللہ کے نبی کا پیارا ساتھ دیکھتے تھے، صحابہ کرام کی جان دینے والی کیفیات دیکھتے تھے اور آپ کی بڑی بڑی قربانیوں کو دیکھتے تھے، تو ان کے دل بیٹھ جاتے تھے. دیکھیے، منافق انسان خود تو نیکی نہیں کرتا لیکن دوسرے کی نیکی دیکھ کر اس کا دل بیٹھتا ہے. یہ کیا ہو گیا، پھر انہوں نے پیسے دے دیے، یہ پھر آگے بڑھ گئے. ایک تو یہ سب کو خراب کرتے ہیں، ان کا نام ہر جگہ آ جاتا ہے. اس قسم کی باتیں ہوتی تھی. اللہ نے کیا ان کو دیا اس پہ لقب، ذالک بانہم قوم لا یفقہون. یہ لوگ جو ہیں ان کو عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب دین نہ ہو تو فہم کم ہو جاتا ہے. اس کے برعکس ایک سچے مومن کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی فہم اور حکمت دے دیتے ہیں، سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. تو یہاں وہ حدیث کتنی فٹ آتی ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ. اصل میں ڈرنے کے قابل جو چیز ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جتنا تقویٰ ہوگا اتنی حکمت سے ادا ہوگی. تو ایسے لوگ فہم سے خالی. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سچا فہم دے، معاملہ فہمی دے، لوگوں سے معاملہ کرنا چاہے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے. جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے انسان سب سے بے خوف ہو جاتا ہے. اللہ کی پکڑ کا خوف لوگوں کی پکڑ سے بے نیاز کر دیتا ہے. لیکن کچھ ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی وقتی باتوں سے اتنا ڈر جاتے ہیں جتنا اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے. اب ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مزید تصویر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا، کیونکہ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرم محصنہ. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، مطلب یہ ہے کہ بزدل ہے. لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر یا آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ ان کے ظاہری گٹھ جوڑ کی حقیقت کھول دی کہ ان کے بیچ میں صرف ایک ہی کامن چیز ہے اور وہ ہے اسلام دشمنی۔ یہ منافقین کی دوسری بڑی کمزوری، پہلی کیا بتائی کہ یہ بزدل ہے، اللہ سے ڈرنے کے بجائے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اہل ایمان کی طرح ان کے سامنے کوئی بڑا نصب العین نہیں تھا جس کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے، اور دوسری کمزوری ان کی کیا تھی کہ یہ چیز دونوں کے بیچ میں منافقت تھی۔ ان کو جس چیز نے جمع کیا وہ صرف یہ تھی کہ کسی طرح اللہ کے نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو نقصان دے دیں، بس یہ قسم کا سیاسی اتحاد تھا کسی تیسرے گروہ سے نبٹنے کے لیے۔ بظاہر بہت ایک لگتے ہیں، اوپر سے ہاتھ ملاتے ہیں، اندر سے جڑیں کاٹتے ہیں، بعض دفعہ اوپر سے لڑتے ہیں لیکن اندر سے سب گٹھ جوڑ کیے ہوتے ہیں۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اصل میں اپنی بڑائی چاہیے، کوئی ایک دوسرے کا مخلص نہیں، یہ عہدوں کے حریص ہیں، یہ ایک دوسروں کے لیے اتنا بغض اور حسد رکھتے ہیں کہ یہ صرف وقتی طور پہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی تو تاریخ بڑھی ہوئی ہے کہ دشمنیوں پہ۔ آپ سیرہ پڑھ کے دیکھیں، سیرہ کے سیشن میں ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی کہ کس طرح یہ لوگ بڑی بڑی باتیں ایک دوسرے کو کہتے تھے لیکن عین وقت پہ یہ کام نہیں آتے تھے۔ فرمایا کمثل الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دونوں کا اگر تم نے انجام دیکھنا ہے اور ان کی مثال دیکھنی ہے تو پھر ان کے بارے میں وہ بات سمجھ لو جس کی پیچھے ہوئی۔ کیا یہ انہیں لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ اشارہ ہے قریش مکہ اور بنو قینقا کی طرف جو اپنی کثرت پہ مان کرتے تھے اور جن کو تھا کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے تو ہم مسلمانوں کو پکڑیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دکھا دیا کہ مومن ہے تو بے تیک بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کہ ان کا حال یہی ہے۔ اور فرمایا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اب یہ دیکھیں دشمن کی دشمنی کا طریقہ، پہلے دوستیوں کے دعوے، شیطان بھی یہ کرتا ہے جب تک گناہ نہ کیا وہ کہتا ہے کر لو کر لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا، کچھ نہیں ہوتا، اور جو ہی انسان گناہ کر لیتا کہتا ہے توبہ توبہ، اب تمہاری تو معافی نہیں، چلو کوئی بات نہیں اور گناہ کر لو اور کر لو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہی معاملے ان لوگوں نے بھی کیے تھے، آپ پیچھے پڑ چکے سورت انفال میں غزوہ بدر کے معاملے میں شیطان نے ان کے ساتھ کیا دھوکے بازی کی تھی کہ لا غالب لکم الیوم من الناس و انی جار لکم، چلو چلو میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں ہے، جہاں فرشتوں کو اترتا دیکھا انی بری منکم انی ارا ما لا ترون، میں تو بے نیاز ہوں تم سے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ذرا یہاں رک کر اپنا حال بھی تو پوچھیں، کتنے لوگ ہیں مجھ سے کہتے ہیں اللہ سے بڑا ڈر لگتا، انی اخاف اللہ کے لفظ کو بڑا بڑا ہائی لائٹ کر لیجئے۔ محاورہ بھی ہے نا کہ منہ پہ اللہ اور دل میں رام رام یا کچھ اسی طرح کی باتیں، کہ یہ نفاق والا تقویٰ ہوتا ہے کہ انسان منہ سے کہے بڑا ڈر لگتا ہے لیکن گناہ نہ چھوڑے، ہائے بڑا جہنم سے ڈر لگتا ہے۔ کانی فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، نوٹ کر لیں واحد مقام ہے قرآن کا یا خالدین کی جگہ خالدین آیا، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ اللہ ہمیں اس پورے انجام سے بچائے، جیسا دوست ویسے ساتھی، جیسی دنیا ویسا آخرت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پیچھے کب سے نفاق کی بات چل رہی ہے، ایسے لگتا ہے دل بوجھل ہونے لگتا ہے، جب دل بوجھل ہوتا ہے تو ایک دم یا ایھا الذین آمنو، ایسے لگتا ہے اوس برسنے لگتی ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو کو، اور دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہمیں اسی قول کا مصداق رکھنا۔ یہ قرآن کا خوبصورت انداز ہے، جب منافقوں پر گرفت کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی پھر سچے ایمان والوں کی بات ہوتی ہے، اور ایمان کی بات کر کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اگر تمہارا ضمیر ابھی زندہ ہے، اگر اپنی اس پرانی روش پہ شرمندہ ہو تو آؤ نکلو اور اللہ کی طرف آ جاؤ، نفس کی بندگی کو چھوڑ کر رب کی بندگی پہ آؤ۔ اب یہ آخری پورے کا پورا رکوع جو ہے نصیحتوں والا ہے، نفاق سے بچنے کا ایک ہی طریقہ، کل کی فکر کر لو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھے ہر شخص کے اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ یہ ہے لغت آپ کا اور ہمارا لغت، کل آخرت، دنیا کی یہ پوری زندگی آج ہے اور کل وہ یوم قیامت ہے جو اس آج کے بعد آنے والا ہے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت حکیمانہ انداز ہے۔ انسان کو بتایا گیا کہ اس دنیا میں وہ سخت نادان ہے جو آج کے لطف اور آج کی لذت کے لیے سب کچھ لٹا بیٹھے، نہیں سوچتا کہ کل اس کے پاس کھانے کو روٹی ہوگی، سر چھپانے کو جگہ ہوگی۔ ایسا شخص اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہا ہے، اپنی دنیا بنانے کی فکر میں اتنا ہے کہ آخرت سے غافل ہو چکا۔ حالانکہ آخرت بالکل ٹھیک اسی طرح آنی ہے جس طرح کل کا دن آنا ہے، اور وہاں وہ کچھ نہیں پا سکتا اگر آج اس دنیا میں اس نے کچھ سامان نہیں رکھا۔ اور اس آیت کا ایک اور انداز دیکھیے کہ ہر انسان کو اس کا اپنا مختصب بنا دیا گیا۔ اپنی فکر کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ جب تک کوئی انسان خود اپنے برے اور بھلے کا فرق نہیں دیکھے گا، اس کو کبھی احساس نہیں ہوگا وہ کیا کر رہا ہے۔ اندھا بھگٹٹ بھاگ رہا ہے اس دنیا کے پیچھے، اس کو نہیں پتا میری آخرت بگڑ رہی ہے کہ سنور رہی ہے۔ اور جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے وہ اپنا محاسب بن جائے گا، پھر وہ اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی محنت، اپنی قابلیتیں، اپنی کوششوں کو کہیں بھی صرف کرتے ہوئے دیکھے گا کہ کدھر لگا رہا ہوں۔ جنت کی طرف میری گاڑی جا رہی ہے، سبیل الجنہ پہ ہے یا سبیل النار پہ ہے، یہ وہ دیکھے گا، اور اگر نہیں دیکھتا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو، ان کو بتا دو کہ تم نقصان میں ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے وہ جو تم کرتے ہو۔ کتنا زیادہ انسان کو خوف آنا چاہیے۔ اللہ تمہارے دلوں کو بھی صاف کر دے، ہماری زبان صاف کر دے، ہمارا دل، ہماری آنکھیں، ہمارے اندر کے اعضاء کو بھی صحیح کر دے۔ ابھی بات کرتے ہوئے مجھے ایک دم خیال آیا کہ آپ دیکھیے کہ جو ظاہری اعضاء ہے نا، بس آنکھیں، کان، دل، جو بھی ہمیں اوپر اوپر چیزیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں، یہی گناہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کسی کے پھیپھڑوں نے گناہ کیا، کسی کے جگر نے گناہ کیا، کسی کی سپلین نے گناہ کیا، کسی کی کڈنیز نے گناہ کیا؟ نہیں کیا، تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں۔ ذکر ہی ان چیزوں کا ہے کہ جو یا تو گناہ کرتی ہیں یا نیکیاں کرتی ہیں۔ یہ حواس حمسہ نے ہمیں پکڑ کے قیامت کے دن یا تو جنت میں لے جانا ہے یا جہنم میں۔ اور یاد رکھیے، جب بندہ آخرت کو بھولتا ہے تو اس کا حال کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہاں ہائی لائٹ کیجیے ذرا، ایک سٹریچ میں لوگ غلطی کھا جاتے ہیں، ایسی جیسے اپنے ذہن سے بندے کا ذہن آگے چلتا ہے نا، تو ترجمہ بعض دفعہ یہ ذہن میں آ جاتا ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ نہیں، فَأَنسَاهُمْ، باب فعل ہے، اللہ نے ان کو ان کا نفس بھلا دیا۔ کیسے؟ نہ کھانے کی ہوش، نہ پینے کی ہوش، نہ نفع نہ نقصان، یعنی خدا فراموشی کا لازمی نتیجہ خود فراموشی ہے۔ جب انسان یہ بھول جاتا ہے نا کہ وہ کسی کا بندہ ہے، تو یقیناً وہ اس دنیا میں اپنی حیثیت کو سمجھ ہی نہیں پاتا، ساری زندگی غلط فہمی کے ساتھ گزار دیتا ہے۔ جیسے کوئی کھو کسی کا ملازم اور سارا مہینہ کام کسی دوسرے کے کرتا رہے، تو اینڈ پہ پے کہاں سے ملے گی؟ اللہ چونکہ ایڈوانس میں دے رہا ہے نا کھانے پینے کو، روکتا نہیں ہے، ادھر نہ فرمانی کرتے، ادھر ہمارا سانس اکھڑتا ہو پتا چلتا ہو سوری سوری میں نے غلط کام کر دیا، ادھر ذرا کسی کی غلط بات سنی، ادھر پتا چلا پاؤں اپنی جگہ پہ جم گئے، او سوری میں نے مالک کی نہیں مانی۔ لیکن جب بندہ رب کا بندہ بنتا ہے تو اس کو پھر بہت ساروں کی بندگی چھوڑنی پڑتی ہے، پھر اس کو سب سے پہلے تو نفس کی بندگی چھوڑنی پڑتی ہے، معاشرے کی، خاندان کی، برادری کی۔ اس طرح انسان ایک رب کا بندہ بن کے آزاد جیتا ہے۔ آزادی ہی حریت ہے، بندگی ہی میں حریت ہے۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دلاتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات۔ دعا کیجئے ہم رب کے بن جائیں۔ جو کسی کا نہیں ہوتا نا، اس کو دوسرے استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی کے پاس ایک ہی گاڑی ہوتی ہے نا، تو 100% وہ اپنی گاڑی خود استعمال کرتا ہے، کوئی نہیں مانگتا، سب کو پتہ ضرورت ہے کہ نہیں۔ حالانکہ کئی وقت ہماری گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں، نہیں بھی ہر وقت یوز کر رہے ہوتے، لیکن اگر کسی کی ایک گاڑی فالتو ہو تو آپ دیکھیں زیادہ وہ دوسرے مانگتے ہیں، ذرا دینا، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، اس کے اپنے گھر میں کم ہے۔ بالکل یہی حال ہے، جو بندہ ایک رب کا بن گیا نا، اس کا نفس رب کے، سب کو پتا یہ رب کا ہے، انی للہ، انی للہ، انی وجہت وجہی للہ، کبھی قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کبھی انی ذاہب الی اللہ، اس طرح سے بندہ رب کا رہتا ہے۔ لیکن جو بندہ رب سے خود کو فارغ کرتا ہے پھر ہر ایک کہتا ہے او میں اس کو اپنا بندہ بناؤں، ذرا میرے ساتھ چلتے ہو، چلو میرا کرتے ہو کام، میری بات مانتے ہو، پتا کیا چلا ایک نماز نیند کو دے دی اس کو خدا بنا لیا، ایک نماز کے وقت میں رشتہ داروں کو خوش کرنے نکل گیا، تیسری نماز پہ بیوی کی فرمائشیں پوری کی، اور ایک بندہ در در کا بھکاری بن کے بک جاتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ ہیں وہ مثالیں، آپ آگے پڑھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ یہ خوبصورت مثالیں دیتا ہے کہ لوگو تم اپنے بن جاؤ۔ اور یہاں وہ غالب کا شعر بھی یاد آ رہا ہے نا، غالباً غالب کا ہی ہے کہ تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، سچی بات ہے جو رب کا نہیں بنتا وہ اپنا بھی نہیں رہتا۔ آج بھی رب کے بن کے دیکھیے پھر آپ اپنا آپ جیئیں گے۔ اصل توحید ہے ہی یہ کہ حشر میں اللہ کہہ دے کہ یہ بندہ سارے جہاں سے میرے لیے ناراض تھا، اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کریں۔ ساری مدد آپ کی توحید کے ساتھ آنی ہے، آپ کے سارے مسئلے توحید سے حل ہوں گے، آپ کی بیماریاں، دکھ سکھ، راستے کی رکاوٹیں، پریشانیاں، آپ جا نہیں رہے، اب کام بہت ہے، دماغ الجھا ہوا ہے، ٹو مچ ورک، ورک لوڈ، یہ ہے ایک جنگ دوسری جنگ، نہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، ایک رب کے بنیے، پھر دیکھیے آپ کے کام چٹکیوں میں ہوتے ہیں، گودوں کے بچے بھی نہیں آپ کو ڈسٹرب کریں گے، پیٹ والے بچے بھی نہیں منع کریں گے، سخت شوہر بھی دل نرم پا لیں گے آپ کے معاملے میں، آپ کو کوئی چیز نہیں روکے گی، اور سب سے بڑھ کے ہماری سستیوں کے بت ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن سیلف موٹیویشن ختم ہوتا ہے نا کب، جب بندہ رب کا نہیں بنتا اپنا بھی نہیں رہتا۔ یہ جو اپنا نہ رہنا کیا ہے کہ جو رب کو بھولا اس نے اپنا بھی فائدہ چھوڑ دیا، کھا کھا کے موٹے ہو گئے۔ اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چل اب ساؤتھ سائڈ پہ رہے تو پہنچ اب نارتھ میں جائیں، لیا رائٹ اور پہنچ لیفٹ میں جائیں، اٹس ناٹ پاسبل۔ رکھے فریج میں چیز اور وہ گرم ہو کے نکلے، رکھے چولہے پہ چیز اور وہ یخ ٹھنڈی ہو جائے، چلائیں اے سی اور اس میں سے ہیٹ آنے لگے، ہیٹر چلائیں اور اے سی آنے لگے، ذرا سوچیے کائنات میں یہ سرکشیاں ہونے لگے تو ہم تو چیخ کے رہ جائیں، شاور کھولیں اور ابلتا ہوا پانی سر میں پڑے، چائے بنانے کے لیے پتیلی کھولیں اور اس میں یخ ٹھنڈا پانی ہو، کیا کریں گے ہم؟ جب کائنات اتنی متی ہے اس کو پتا ہے ہیٹ ہوگی تو گرم ہونا ہے، فریز ہوگی چیز تو ٹھنڈی ہونی ہے، تو اس چھوٹے سے انسان کو کس بات کی اکڑ ہے؟ کیا سمجھتے ہو خود کو بہت بڑی چیز ہو؟ نہیں، تم بہت چھوٹے ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار بھی دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جا رہا ہے۔ خود کو پوچھئے، کیا میں پتھر دل ہوں؟ کیا میں پہاڑ سے بھی سخت ہوں؟ کیا میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اس وقت بھی اپنے آپ کو جمائے رکھتی ہوں؟ اتنی ذمہ داری، اتنی بڑی بات، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہوں؟ یہ مثال تمثیلی آیت ہے، یہ کس طرح قرآن اللہ کی کبریائی کے آگے جھکا بٹھا ہے، کھڑا ہے تو کھڑا ہے۔ ایک پہاڑ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اس کو بنانے والا کون ہے اور مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی دینی ہے، وہ کام اٹھے گا۔ لیکن انسان بے فکرہ، بے حس، نہ سمجھ، کم فہم، اس کو بالکل نہیں پتا میرا کون ہے۔ ایک کتے کو مالک بلائے تو کتا دم ہلاتا ہوا آ جائے، مالک ہے میرا، تو جب بندے کو رب بلائے تو وہ کیوں نہ آئے؟ کیوں اس کو فکر نہیں ہے؟ کیوں خوف نہیں آتا؟ کیوں فکر نہیں آتا کہ جو ذمہ داریاں مجھ پہ رب نے ڈالی مجھ سے پوچھا جائے گا؟ ان کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں پڑ گئی، کیا بنے گا میرا؟ بعض دفعہ انسان نیکی کرتے ہوئے بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کو سن کر یا پڑھ کر جب ایک پہاڑ غیر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تو انسان کا کیا ہوگا؟ تو کیا وہ پھر گونگے اور بہرے اندھے نہیں جن کے اوپر آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان کے اوپر کچھ فائدہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یاد رکھو، کسی ظالم اور جابر کی طرف سے یہ تم پر نہیں ڈالا گیا، یہ بہت بڑی ذات کا بڑا خوبصورت فیصلہ ہے، اس نے تم پہ ظلم نہیں کیا، ایسی شریعت نہیں دے گا کہ بندے اس کے بوجھ سے دب ہی جائیں، جان ہی نکل جائے۔ دیکھیے، ماں اپنے بچے کے ہاتھ میں 10 کلو کا بیگ پکڑاتی ہے، کیونکہ نہیں بیٹا یہ آپ خالی بیگ پکڑ لیں، چلو آپ یہ پکڑ لیں، میں یہ پکڑتی ہوں۔ تو جب ماں 10 کلو کا بوجھ نہیں ڈالتی تو ماں سے 70 گنا اور اس سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ذات ہم پہ بوجھ ڈالے گا؟ نہیں، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللہ وسط سے زیادہ نہیں آزماتا تو کیا وسط سے بھاری شریعت دے گا؟ کیوں جان نکلتی ہے اللہ کا حکم سن کر؟ کیوں حلق میں کانٹا اٹکتا ہے؟ کیوں اللہ کے مزاج کا بنانا مشکل لگتا ہے؟ اس لیے کہ تقویٰ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. اللہ ہمیں تقویٰ دے دے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. اس پہ غور کرنا ہے اپنے، اور میں نے ہائی لائٹ کر لیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. کریں گے غور. قرآن پورا ہو رہا ہے ایک پھر، اور ایک پھر شروع بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے. وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. وہ اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ. کون سا؟ جس کو ڈھونڈ رہے ہو، جس کے بندے بننا چاہتے ہو، جس کی طلب تمہاری روح میں ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ رب انسان کی فطرت ڈھونڈتی ہے رب کون ہے، اور وہ رب جس کی طرف سے یہ قرآن بھیجا گیا، وہ رب جس نے تمہاری طرف یہ ذمہ داریاں ڈالی، تمہیں اس کے سامنے جواب دے ہونا ہے. وہ کیسا رب ہے؟ اس کی کیا صفات ہیں؟ تم ڈر گئے؟ ہائے، اتنی مشکل شریعت نہیں، آؤ تمہیں بتائیں. کسی معمولی ہستی سے تمہارا واسطہ نہیں پڑا، بڑی عظیم ہستی ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا پن دکھتا ہے. لیکن دو مقامات ایسے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا جامع بیان ہے، ایک یہی آیتیں اور دوسری سورۃ بقرہ کی آیت 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور اس کے ارد گرد هو اللہ الذی، میرا دل نہیں چاہ رہا ہوا سے آگے جاؤں، اللہ، وہ اللہ ہے، وہ جس کو، لا الہ الا هو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. There is no other door. Close it. واپس چلو، سیدھے چلو، کوئی راستہ نہیں. کسی جگہ جانے کے کئی راستے ہوتے ہیں، یہ نہ لے لیں، وہ نہ لے لیں، ادھر کنجسٹڈ ہوگا، ادھر ہوگا. جی پی ایس سے پوچھیں، کہیں آپ کو شارٹیسٹ بتائے گا، کہیں آپ کو فاسٹیسٹ بتائے گا، کہیں آپ کو پتہ نہیں ایزیسٹ بتائے گا. لیکن اللہ کی طرف جانے کا ایک راستہ، لا الہ الا اللہ، ہے ہی کوئی نہیں دوسرا. الٹے جاؤ گے، منہ کی کھاؤ گے، آنے والی گاڑیوں سے ٹکراؤ گے، توحید والوں کے ساتھ تمہارے مقابلے ہوں گے، تم ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاؤ گے، وہ تم پہ لگائیں گے، لیکن تم جنت میں نہیں پہنچ جاؤ گے، کیونکہ تمہارا راستہ غلط طرف پڑ گیا. اگر جان ہے تو ایک ہی راستہ، لا الہ الا ہوا، وہ اللہ کا راستہ ہے. وہ کون ہے؟ الملک، وہ بادشاہ. سوچیے، میرا بادشاہ، میرا مالک، میرے کاموں کو کرنے والا اصل بادشاہ، کسی خاص علاقے کا نہیں، کسی مملکت کا نہیں، سارے جہان کا بادشاہ، ساری کائنات کا فرما روا، ہر چیز کا مالک، ہر چیز اس کے حکم میں، اس کے اقتدار میں، اس کے تصرف میں، اس کی حاکمیت. کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا. پورا قرآن دہائیاں دیتا ہے. 20 یوں آیتیں یہاں آپ کو لکھا سکتی ہوں کہ جس میں اللہ کے مالک ہونے کی باتیں ہیں. سورت روم آیت 26، سورت سجدہ آیت 5، سورت حدید آیت 5، سورہ یاسین آیت 83، فرقان آیت نمبر 2، سورت بروج 16، انبیاء 23، سورت رات 41، سورت مومنون 88، سورت آل عمران 26، قل اللہم مالک الملک. صرف ان آیتوں کی تفسیر ہی جا کے سن لیں گے نا ڈیٹیل سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الملک کون ہے. پھر القدوس، نہایت مقدس، پاک، تمہاری سوچ سے پاک، تمہارے باتوں سے پاک، تم اس کی مانتے ہو کہ نہیں، کرتے ہو کہ نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں. مبالغے کا صیغہ ہے، خود سے، تمام بری صفات سے پاکیز، پاکیزہ تر، برتر، کسی نقص سے پاک، عیب سے پاک، گندی عادتوں سے پاک، ایک پاکیزہ ہستی ہے. اس کے بارے میں وہ فلمی قصے نہیں معروف کہ اس کو لے کے خدا ادھر گیا، اس کو لے کے ادھر بھاگ گیا، جس کے بارے میں برائی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ قدوسیت جو ہے نا، یہ حاکمیت کے حصوں میں ایک لازمی حصہ ہے. حاکم وہ ہوگا جو قدوس ہوگا، سمپل سی بات ہے. انسان کی عقل اور فطرت کے معنی سے انکار کرتی ہے کہ کوئی حاکم بھی ہو اور بدخلق بھی ہو، بدنیت بھی ہو، شریر ہو. ایسے کو تو لوگ حاکم ہی نہیں رکھتے، نکال دیتے ہیں ایسے حکمرانوں کو، بھاگو. حاکم وہی زیادہ دیر رہے گا جو قدوس ہوگا، جس کا دامن پاک ہوگا. जिसके ऊपर कोई धब्बा नहीं होगा, ब्लैकमेलर नहीं होगा, जिसके स्कैंडल्स नहीं छपेंगे। तो अल्लाह ऐसा कुद्दूस है, देखो जब से दुनिया बनी है कोई इसका तख्ता नहीं उलट सका, क्योंकि कोई नक्स ही नहीं दिख रहा। देखिए अच्छे हुक्मरानों को कई कई साल मौके मिलते हैं ना, कई सारी जिंदगी नहीं हटाए जाते। तो अल्लाह की जात अल कुद्दूस पाक हर बात से, बीवी बेटों की बातों से पाक, शौहर बीवी के ताल्लुक से पाक। अस्सलाम। अब मेरा फिर दिल चाह रहा है एक एक लफ्ज पे बात करूं और वक्त नहीं रहेगा, बाद में सुनिए जाके। एक एक नाम अस्माउल हुस्ना में सुनना शुरू करें। सरासर सलामती, अल मोमिन अमन देने वाला, अल मुहैमिन निगेबान, अल अजीज सब पर ग़ालिब, अल जब्बार अपना हुक्म जोर के साथ नाफिज करने वाला, और अल मुतकब्बिर और बड़ा ही होकर रहने वाला। सुब्हानअल्लाह अम्मा युश्रिकून, पाक है अल्लाह इस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। देखिए एक ही जैसे सारे नाम कैसे मोतियों की तरह भिरोए में, ऐसे लगता है एक लड़ी है। सलाम, किसी को ये कहने के बजाय सलीम या सालिम, सलीम फाइल का सीखा है ना, सालिम भी का सलाम, यानी ये खुद ही सलामती है, मुबालगा दर मुबालगा। जैसे किसी को हसीन कहने के बजाय हुसन ही कह दिया जाए तो मतलब ये कि सरापा हुसन है। तो अल्लाह सरासर सलामती, इसकी जात हर आफत और कमजोरी और खामी से पाक है, इस पे कुछ जवाल आए। फिर अल मोमिन अमन में खौफ देने वाला, जो दूसरों को अमन दे, और अल्लाह ताला मखलूक को अमन देता है, खुद भी अमन में और अपनी मखलूक को भी अमन देता है, दूसरों की मदद भी करता है, कोई उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकता। मुहैमिन तुम्हारी हिफाजत करने वाला, तीन मानी होते हैं मुहैमिन में, निगेबानी और हिफाजत करने वाला। फिर शाहिद के मानों में गवाह, जो देख रहा है ऊपर बैठ के, जस्ट लाइक लुक आफ्टर, सिक्योरिटी मैन जैसे तस्वर में आता है, बस बैठा देख रहा है कौन जा रहा है कौन आ रहा है। एयरपोर्ट्स पे आपको बीसियों लोग ऐसे दिखेंगे। और तीसरा क्या है कि जो अपनी खल्क के कामों पे नजर रखे हुए, जिसने लोगों की जरूरियात और हाजात को पूरा करने का जिम्मा उठाया हुआ है, कायम भी मोरल खल्क, सबकी जिम्मेदारियां ली हुई हैं, मैं करूंगा इनके काम, तुम फिक्र ना करो। निगेबानी सबको देख रहा है, उसके अमाल को भी देख रहा है। इससे भी बढ़कर और बहुत सारी बातें कि तुम शिर्क करते हो नुकसान नहीं उसका होता, उसको सब पता है कि तुम कितने पानी में हो। हु अल्लाहुल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, वो अल्लाह ही है जो तख्लीक करता है और इसको नाफिज करने वाला है, और इसके मुताबिक सूरतगरी करने वाला। इसके लिए बेहतरीन नाम है, हर चीज जो आसमानों जमीन में है इसकी तस्बीह बयान कर रही है, वो जबरदस्त और हकीम है। इतनी प्यारी जात है तुम्हारा रब, तुम उसके मुकाबले में किनको पूछते हो, कभी सोचा? ऐसे नहीं लगता कि इंसान हीरा छोड़ के तो कांच को पकड़ ले और अपने ही हाथ कट जाए उससे। अल अजीज जबरदस्त को छोड़ के, अल जब्बार को छोड़कर किन के पास जाते हो जिनके पास कुछ नहीं? अल मुतकब्बिर को छोड़कर तुम उनके पास जाते हो जो झूठी शान बनाए बैठे, वो बड़ा है, मान जाओ पूरी दुनिया उसके पीछे। तो हम सब अल्लाह से कहें कि अल्लाह हमें अपनी मार्फत दे दे अस्माउल हुस्ना, याद कीजिए इसको, दिल पे बिठा लीजिए, ये दिल पे थाक बैठ गई ना तो आप किसी से नहीं डरेंगे, आप देखेंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए, कितनी बड़ी बात है कि एक इंसान अल्लाह का बन के जिए और अल्लाह हमें अपना बना दे। अपने हाल से और अपने कौल से कायनात की हर चीज बता रही है कि अल्लाह ही बड़ा है। तो अल्लाह तू हमें भी तौफीक दे कि हम तुझे बड़ा समझें, तेरे आगे झुकें, तेरे आगे हमारी जबीने न्यासमंदी के साथ झुकें। सूरत पूरी होती है अगली सूरत, सूरत अल मुमतहिना, अल मुमतहिना और मुमतहना दोनों से ये लफ्ज आएगा। सूरत कि आयत नंबर 10 में ये लफ्ज आता है, इशारा उन औरतों की तरफ है जो हिजरत करके आती थी और उनका इम्तिहान लिया जाता था कि क्या वो सच्चे दिल से आई भी हैं या सिर्फ सिपाही बन के आ गई। मुमताहना कहेंगे तो मतलब क्या होगा, वो औरत जिसका इम्तिहान लिया जाए, और मुमतहिना कह देंगे तो वो सूरत जो इम्तिहान लेती है। दोनों ही मानी इसमें मिलते हैं। یہ صورت صلح حدیبیہ کے بعد کی ہے، کیونکہ اس میں اس کے بعد ہی کی باتیں آ رہی ہیں، تو بہرحال مکنی دور کے تقریباً آخری دور کی صورتوں میں سے ہے. بہت خوبصورت طریقے سے اس میں معاشرتی مسائل کا حل کیا گیا. سنتے وقت آپ خود فیل کریں گے کہ اتنی باریک باتیں، کس کی بیوی، کس کا مہر، اس کو دے دو، اس کو بلا لو، یہ کر لو. اگر قرآن صرف وظیفوں کے لیے آتا تو صورت ممتحنہ کبھی نہ آتی. اگر قرآن صرف برکت کے لیے آتا تو سورہ ممتحنہ نہ آتی. اتنی مشکل سورت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ جب آپ اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں گھبرا جاتے ہیں. سنیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ساتھ ہی کفر اور شرک میں فرق پیدا کرنے والی سورت بھی یہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان کا تقاضا سن لو. کیا؟ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا حاصل کرنے کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، یعنی تم ان کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں. اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے. تم چھپا کر ان کو دوستی کے پیغام پہنچاتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیاں کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. اس کو ہائی لائٹ کیجئے، وَأَنَا عَلَمُ. اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں. کتنا خوف آتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. یہاں خاطب بن ابی بلتا کا ایک واقعہ ہے بنیاد میں، جنہوں نے اولاد اور بیوی بچوں کی محبت میں اللہ کے نبی کے مکہ سے کوچ کرنے کا راز مشرکین مکہ کو بھیج دیا، اور یہ راز فاش ہو گیا کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی. جب خط سامنے تھا، ان کا جرم سامنے تھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے معاملے میں جلدی نہ کیجئے، میں مشرک نہیں ہوا، میں نے اسلام نہیں چھوڑا، لیکن اصل میں میں ایک احسان کرنا چاہتا تھا ان پہ، کیونکہ مجھے یہ یقین تھا کہ جب آپ ان کی طرف جائیں گے تو فتح آپ کی ہوگی، لیکن صرف اس سوچ سے کہ میرے بیوی بچے محفوظ ہوں. تو اللہ کے نبی نے ان کا یہ عذر سمجھا اور ان کو بدری صحابی ہونے کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا، اور ان کے ساتھ کوئی پکڑ کا معاملہ نہ ہوا. یہاں سے آپ کو اسلام کا مزاج بھی دکھتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کی اور یہود کی کچھ بات کرتے ہیں. اِن یَسْقَفُوکُمْ، اگر وہ تم پر قابو پا جائیں اور تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. دیکھ لیجیے، اٹموسٹ گول، الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ تم کافر ہو جاؤ. وہ آپ کو یہودی نہیں بنانا چاہتے، نصرانی نہیں بنانا چاہتے، وہ بس چاہتے ہیں کہ آپ کفر پہ آ جائیں. کوئی بات نہیں، تم جس اولاد اور بیوی کی محبت میں ان کو راس دیتے ہو، حالانکہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. بولو، دنیا میں کٹ جاتے ہیں، ذرا چار پیسے کم ہو جائیں، ہاتھ تنگ ہو جائے، ایک ایک کر کے لوگوں کا آپ کے گھر آنا کم ہو جائے گا، چائے نہیں اچھی ملتی. کیا وقت تھا، بڑی بڑی دعوتیں تھیں، اب کیا ان کے گھر جانا، اسلام ہی دے دیں. کسی نے اپنا دکھ کیا کہ جب اچھے دن تھے تو کوئی آتا تھا باہر سے، تو ہمارے گھر ضرور آتا تھا ملنے، چاہے دور رہتے تھے، اور اب حالات ذرا تنگ ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے فلاں آئے تھے. ہاں، جاتے جاتے آپ کے لیے اسلام دے گئے اور کہہ گئے کہ تھوڑے دن کے لیے آئے تھے، آپ کو مل نہیں سکے. تو تل کل ایام نداولھا بین الناس، جب دنیا میں یہ ہے تو آخرت میں کیا نہیں ہوگا، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی فکر کر لو، یہ رشتے ناطے تمہارے کام نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے فیصلے کرے گا. حضرت خاطب کو بھی اللہ کے نبی نے اسی لیے چھوڑ دیا تھا کہ ان کی سچائی ثابت ہو گئی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا انسان کبھی غلطی بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بظاہر جاسوسی کی، خطرناک بات تھی، دشمن کو خبر دی، جنگی راز تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کو موقع دیا، ان سے بات کی. کیسا پیارا لیڈر تھا، دوسروں کی باتوں میں نہیں آگے کہ یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں. پھر آپ دیکھیے، مہاجرین میں سے تھے، اہل بدر میں سے تھے، بڑی شان تھی، جرم ہو گیا، اچھے سے اچھے انسان سے جرم ہوتا ہے، بس دل اچھا رکھیے اللہ کے ساتھ، پیار کیجئے، محبت کیجئے، اور کہیے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. پھر اللہ معاف کر دے گا. دل اچھا رکھیے، دیکھیے دل گندا ہو گیا نا تو عمل اچھے بھی خراب ہے. تو اچھے دل کے ساتھ لاڈ کر لی تھی آکے گناہ کے بعد اللہ معاف کر دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن یہ لاڈ اس کو ہی سوجتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہوتا ہے. مان پیدا کریں اپنے رب پہ, اتنا مچلا کریں اپنے رب کے سامنے جیسے کوئی بچہ ماں کے ساتھ لاڈ کرتا ہے. نہیں امی میں نے ماننا, میں نے یہ لینا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. نہیں ابو, تو امی ابو بیچارے کیا ہیں, پتلیاں, ہاتھ میں کچھ نہیں. وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یقین کریں میں یہ بات کہہ رہی ہوں اور میرے سامنے بڑی سی ونڈو میں کھلا آسمان اور اس پہ بادلوں کے گچھے اور نیچے پہاڑ اور نیچے درختوں کی بھری ہوئی ڈالیاں, تو میں کیسے مایوس رہوں رب سے. میرا مالک مجھے ایسا لگتا ہے میرے سامنے میرا رب ہے. جب اس کے خزانے اتنے میرے پاس ہیں ادھر, تو کیا وہ اور میری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا؟ میری ضرورتیں کیا ہیں؟ ہمارے تو دین کی بھی کوئی اتنی بڑی ضرورتیں نہیں. ہمارے تو چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوتے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تو کروا دے, وفوض امری الی اللہ. اللہ جو نہیں ہو رہا تو کر دے, تو کروا دے, آسن کروا دے. کرنے کے باوجود نہیں کر پاتے, کرتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتا, اللہ تو ٹھیک کرا دے. ہماری اب طلب یہی ہے, تو ہمارے سے نیکی کا کام ایسا کرا لے جو تیرے لائق ہو. بس اس کو اور کچھ نہیں چاہیے. بندہ تڑپ کے مچل کے جب اس رب کے آگے آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کی فکر کرتا ہے. لیکن اگر تعلق میں کمی ہوئی, کمزوری ہوئی, تو بہت پکڑ ہو جائے گی. اللہ اکبر, یہ واقعہ واقعی ایمان افروز ہے. اس کو دوبارہ سنیے گا اگر آپ کو کبھی موقع ملے. اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے ایک پیارے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام. بڑے دن سے ابراہیم کی بات نہیں ہوئی تھی نا, ایسے لگ رہا تھا پھیکا پھیکا لگ رہا ہے. کہا اچھا سنو, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا, ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس حکم سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے. اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی یہ دعا تھی. کیا دعا تھی ان کی؟ ربنا, اے ہمارے رب, علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر, تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے. اے ہمارے رب, ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے, یعنی ہمارے حالات ایسے تنگ نہ ہو کہ کافر ہم پہ ہنسے. لو ان کا رب تھا, دیکھو کتنے ان کے مشکل حالات ہیں. اور اے ہمارے رب, اب دیکھیے بندے کو اپنے تعلق کی کتنی فکر ہوتی ہے نا, کہ اللہ لوگ ہمارے اور تیرے تعلق پہ ہی نا باتیں کرنے لگ جائیں, اس لیے تو ہمیں اچھے حال میں رکھنا تاکہ لوگ سوچے کہ ان کی اچھی بنتی ہے, یہ آپس میں خوش ہیں. دیکھیے گھر کی بات ہوتی ہے نا, شوہر بیوی کی بات باہر نکلے تو بیوی برا مناتی ہے, لوگوں کو پتا چلے گا کہ ان کا تعلق اس طرح بگڑا ہوا ہے. تو ہم تعلق ہی بچاتے رہتے ہیں, لوگ بعض بات جھوٹی عزت بناتے ہیں, اکیلے میں لڑتے ہیں, بات ہی نہیں کرتے, دوسروں کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا؟ تو اللہ ہمارا تعلق نہ خراب ہو, لوگ تیرے اور میرے تعلق کے بیچ میں نہ کوئی بات کر دیں. ربنا لا تجعل فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا, اور اے ہمارے رب, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. اندر کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعائیں لگتی ہیں ابراہیم کے. کس طرح وہ اللہ کے آگے تڑپ رہے تھے, بے چین تھے. ہر مومن کو یہ دعا مانگنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ کافروں کے لیے فتنہ بننے کے کئی مختلف روپ ہیں نا. ایک تو یہ کہ کافر غالب آ جائے اور اس غلبے کی بنیاد پہ سمجھ لے کہ چونکہ ہم حق پہ تھے اس لیے ایمان والوں کی مدد نہ ہوئی, اور چونکہ آج نہیں ہوئی تو کل بھی نہیں ہوگی, چونکہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے تبھی تو ان کو یہ نہیں دیا. پھر ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان پر کافروں کا ظلم و ستم ان کی برداشت کی حد سے نہ بڑھ جائے, کہ آخر وہ ان سے دب کر اپنے دین کو بیچ دیں ان کے سامنے اور لوگوں کے لیے ہنسنے کا موقع دیں کہ دیکھو دیکھو یہ کیا ہوا, کافر ان پہ غالب آ گئے. پھر ایک اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دین حق کی نمائندگی کے مقام پر جو پہنچنا تھا مسلمانوں کو اور پہنچے, اس کے باوجود کہ مسلمان وہ عادات نہ اپنے اندر اپنا سکیں جو ان کی شان تھی, غلط حرکتیں کرنے لگے, ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی باتیں، ان کی سڑکیں گندی، ان کے اخلاق میں گندگی، گالیاں، ایسے عیب نہ ہو کہ جاہلیت کے معاشرے میں ہوتے ہیں، کہ لوگ لو جی اس دید میں خوبی کیا ہے کہ ہم مسلمان ہوں. اور یہ آخری معنی تو مجھے لگتا ہے ہم سب کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارا عمل کر دے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، پیچھے چونکہ بات ہوئی سورت کے شروع میں کفار سے دوستیوں کی حدوں کی، تو یہاں ابراہیم کو مثال بنا دیا کہ دیکھو باپ کے لیے اگر دعا کی تھی تو وہ صرف پہلے کی تھی، حکم معلوم ہونے پہ چھوڑ دی. انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ روز آخر کا امیدوار ہو. اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ تعریف کیا ہوا ہے. باقی رہ گئی بات جن لوگوں کی محبت سے بھی دور ہو، تو صلی اللہ علیہ وسلم بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودہ، دور نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لے لی ہے. بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. یعنی دل بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی. یہ آیتیں لوگ کیوں نہیں دیکھتے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سب سے دشمنی کرو؟ نہیں، جو بے ضرر ہے تم بھی بے ضرر ہو، اور جنہوں نے تمہارے ساتھ کچھ معاملہ نہیں کیا تم ان کے ساتھ معاملہ نہ کرو، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہے. کتنا انصاف ہے، ٹٹ فور ٹیٹ نہیں ہے. یعنی جو برا کرے گا اس سے بس برا کرو گے، اچھے والے کے ساتھ برا نہیں کرو گے. اس کے بعد اب آخری آیات ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہے. ان کے کافر شوہروں نے، اب دیکھیں کہ یہاں سے شوہر بیوی کے تعلق ہے نا، ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی حرج نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے، اور واقعی اتنا پیارا حکم اللہ ہی دے سکتا ہے. یہاں ایک میاں بیوی میں سے ایک کے آنے اور مسلمان ہونے اور دوسرے کے نہ ہونے کی کہانی ہے. انٹرفیس چل رہا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، کوئی مکہ سے مدینہ آ رہا ہے تو کوئی مدینہ سے مکہ جا رہا ہے. تو یہ وہ خدائی قانون ہے، واقعی عقلیں اس حد تک پہنچ نہیں سکتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیتوں میں دے دی. یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے، تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کرو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس ذات سے ڈرتے جاؤ جس پر تم ایمان لائے ہو. یا ایھا النبی، اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان کھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی بھلائی کے کام میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو کہ ان کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جو بھی ہو چکا ہوا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. کتنی کڑی شرط تھی نا، ہجرت کے بعد بھی امتحان. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ بس جنت آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. اب ان کو نہ اپنی بخشش کی امید ہے نہ ان کی کوئی بچت ہوگی، اور اگر کوئی ان سے کچھ مانگنے جائیں تو ان سے ملے گا کیا؟ تو یہ تھی سورت الممتحنہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے، بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے، انسان اپنے آپ کو جھنجھوڑے ٹٹولے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جواب دے ہوں اور کل وہاں شرمسارگی میرا نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ ہمارا نصف بھی پورا ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.